अस्सलाम वालेकुम सामीन, शहनाज अजीज हाजिर है। अब आइंदा एक घंटे के लिए यास्मीन जमीली हमारी प्रोड्यूसर हैं और निक एवनॉफ हमारे इंजीनियर हैं। सबसे पहले कुछ आपको अहम खबरों की सुर्खियाँ बता दूँ, उसके बाद हम रिपोर्टों की तरफ जाएंगे। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अमरीकी शहर ह्यूस्टन में एक जलसे से खिताब करेंगे। इस जलसे के खिलाफ कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी बड़े एहतजाज की कॉल दे रखी है। आपने कुछ काफ़ी तफसील सुनी बजट के प्रोग्राम में, तो आइंदा हम अपने प्रोग्रामों में इसको शामिल करते रहेंगे। मुबस्सिन इस पेशरफ्त को भारतीय हुकूमत की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे रहे हैं। ये पहला मौका है कि कोई अमरीकी सदर किसी भारतीय वज़ीर आज़म के हमराह जलसे से खिताब कर रहे हैं। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब सदर ट्रंप के वज़ीर आज़म मोदी से ज़ाती ताल्लुकात अच्छे होने के बावजूद भारत और अमरीका के तजारती ताल्लुकात मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप एक से ज्यादा दफ़ा कश्मीर के मामले पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश कर चुके हैं। भारत के वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के खिताब से पहले अमरीका की दीगर रियासतों और शहरों से लोग ह्यूस्टन में जमा हो रहे हैं ताकि वो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मोदी के हुकूमत की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल और भारतीय आइन में की गई तब्दीलियों पर एहतजाज करें। ये एहतजाज भी इतवार को उसी वक्त करने की मनसूबाबंदी की गई है जब वज़ीर आज़म मोदी और सदर ट्रंप एनआरजी स्टेडियम में मौजूद होंगे। हम अपने इस प्रोग्राम में कुछ देर में नुखबत को लेंगे और वो तफसील बताएंगी, लेकिन बहरहाल अब कुछ पाकिस्तान का जिक्र। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की 50वीं शिरकत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान हफ्ते के रोज़ न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं और उनके वफ़द में वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ शेख और समंदर पाकिस्तानी उमूर के वज़ीर ज़ुल्फ़िकार बिखारी शामिल हैं। अपने 7 रोज़ा क़याम के दौरान वो अक़वामे मुत्तहिदा की कार्रवाइयों में शरीक होंगे और मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। 23 सितंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। हफ्ते को अपनी आमद के फौरन बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक कश्मीरी वफ़ से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के 7 रोज़ा दौरे का बुनियादी मकसद मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम से दुनिया को आगाह करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर भी इजहार ख्याल करेंगे। बताती चलूँ कि हम इस पर एक तफसीली डिस्कशन अपनी खबरों और रिपोर्टों के बाद आपको सुनवाएंगे। आप में से जो लोग माहौल को बेहतर बनाने में दिलचस्पी रखते हैं उन सबको ये प्रोग्राम ज़रूर सुनना चाहिए। बहुत अच्छे हमारे मेहमान हैं, उनसे मैं आपका कुछ देर में तारुफ़ करवाऊँगी। एक आलमी सुर्खी यह है कि ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि उनका मुल्क अपनी सरहद की किसी को खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं देगा। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सरकारी रेडियो पर नशर होने वाली बयान में हसन रूहानी का कहना था कि जब तक खलीज में गैर मुल्की फौज मौजूद रहेगी खत्ते में बदअमनी और तेल की तनसीबात गैर महफूज रहेंगी। ईरान के पासदारान इनकलाब के हुसैन सलामी का भी इससे कबल एक बयान सामने आया था जिसमें उनका कहना था कि ईरान पर महबूद हमले का जवाब भी भरपूर दिया जाएगा। उन्होंने तंबीह की थी कि हमलावर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। सरकारी टेलीविजन पर खिताब करते हुए सद रूहानी ने कहा कि गैर मुल्की फौजें हमारे अवाम और इस इलाके के लिए मसाइल खड़े करेंगी। उन्होंने कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा के सालाना इजलास में ईरान इलाकाई अमन मंसूबा तफसील से पेश करेगा। उधर अमरीका में हिज़्ब मुखालिफ की लीडर नैन्सी पेलोसी ने सदर ट्रंप के इस फैसले पर तनकीद की है कि सदर ट्रंप कांग्रेस को एतमाद में लिए बगैर अमरीकी फौजियों को सऊदी अरब भेज रहे हैं। तो ये खबरें मैं आपको तफसील से पाकिस्तान और भारत के बाद बताऊँगी। लीजिए अब एक चलते हैं मुख्तसर से झलक मुख्तसर से वक्फे के दौरान।
मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के मुताबिक कश्मीर से गिरफ्तार किए जाने वाले सियासी रहनुमाओं को वीआईपी बंगलों में रखा गया है। हमने उन्हें हॉलीवुड फिल्मों की सीडीज दी हैं, उन्हें जिम की भी सहूलतें मयसर हैं और उन्हें गिरफ्तार शख्स की तरह नहीं बल्कि मेहमान की तरह रखा गया है। 4 रोज़ कबल भी उन्होंने ये बयान दिया था कि गिरफ्तार शुदगान को 18 माह से पहले रिहा कर दिया जाएगा। याद रहे कि साबिक वज़ीरे आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत बड़ी तादाद में सियासी रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया ہے۔ ادھر وزیر داخلہ امت شاہ جموں و کشمیر کی نیم خود مختاری کے خاتمے کو حق بجانب قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دفعہ 370 اور 35 سے ریاست کو بھارت میں ملانے کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ انہوں نے ممبئی میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے دفعہ 370 کے خاتمے اور ریاست کو مرکز کے زیر انتظام دو علاقے بنانے کے فیصلے کی کانگریس کی جانب سے مخالفت کرنے پر شدید نکتہ چینی کی اور کہا کہ کانگریس صرف سیاست دیکھتی ہے جبکہ ہم نے یہ قدم ان کے مطابق حب الوطنی کے تحت اٹھایا ہے۔ امت شاہ نے کشمیر کے ایک حصے پر پاکستان کے کنٹرول کے لیے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو مور دل الزام ٹھہرایا اور کہا کہ یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا اگر پنڈت نہرو نے پڑوسی ملک کے ساتھ بے وقت سیز فائر کا اعلان نہ کیا ہوتا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب دہشت گردوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سابق مرکزی وزیر اور سینئر سیاستداں یشونت سنہا نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت نے ریاستوں کے انتخابات جیتنے کے لیے دفعہ 370 کو ختم کیا ہے۔ ان کے مطابق اس قدم کے بعد کشمیری عوام ہم سے اور بھی دور ہو گئے ہیں۔
ہم کو جانے نہیں دینے کا مطلب میں ایک ہی لگا سکتا ہوں، یہ تھا کہ سرکار کچھ چھپانا چاہتی تھی مجھ سے کہ میں شری نگر کی سڑکوں پر جاتا، وہ بھی ماتر ایک دن کے لیے میں گیا تھا، تو مجھے کوئی سچائی نظر آ جاتی اور سرکار اس سچائی کو ہم سے چھپانا چاہتی تھی۔ تو کشمیر کے حالات جو ہیں خاص کر کے گھاٹی کے، وہ ابھی سامانیہ سے بہت دور ہیں۔ اور کشمیر کی سمسیا کیا رہی؟ کشمیر کی سمسیا کشمیر کی بھومی نہیں رہی، کشمیر کے لوگ تھے، اور وہ لوگ ہم سے دور ہوتے 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 اتنی دور چلے گئے ہیں۔ اور یہ جو قدم اٹھایا ہے سرکار نے بنا چنتا کیے ہوئے کہ جن مانس پر اس کا کیا اثر پڑے گا، وہ اور بھی دور اس کے بعد چلے گئے۔
یاد رہے کہ یشونت سنہا کو سری نگر نہیں جانے دیا گیا، انہیں ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیا گیا۔ دریاسنا وزیر اعظم نریندر مودی نے ہیوسٹن ٹیکسس میں کشمیری پنڈتوں کے ایک وفد سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ لوگوں نے بہت تکالیف اٹھائی ہیں اور اب ہم سب مل کر ایک نیا کشمیر بنائیں گے۔ رپورٹوں کے مطابق وفد نے وزیر اعظم کو ایک میمورینڈم پیش کر کے کشمیری پنڈتوں کی واپسی کے لیے ایک ٹاسک فورس بنانے کا مطالبہ کیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری پنڈتوں نے حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے قدم کی حمایت کی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تو سامعین، یہ تھے سہیل انجم جو بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے بچوں سے متعلق جموں کشمیر ہائی کورٹ کی جوینیل جسٹس کمیٹی کو دی جانے والی ہدایت کی بات کر رہے تھے کہ وہ ان الزامات کی تحقیقات کرے کہ دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد وادی میں بڑی تعداد میں بچوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں پیش کی جانے والی ایک درخواست میں کہا گیا تھا کہ حراست میں لیے جانے والے بعض بچے 10 سال کی عمر کے بھی ہیں۔ اور اب ہم پاکستان چلتے ہیں، جس کے سب سے بڑے شہر کراچی میں صوبائی حکومت اور بلدیاتی حکومت نے مشترکہ طور پر صفائی کی مہم شروع کر دی ہے۔ کراچی میں جہاں صفائی نہ ہونے کے سبب سڑکوں پر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے ہیں، وہیں ساحل سمندر بھی اس کی زد میں آ گیا ہے اور اب کوڑے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی خطرناک چیزیں سمندر میں جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے بحری حیات خطرات سے دوچار ہے۔ اس غفلت اور لاپرواہی کا کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے؟ تفصیلات بتا رہی ہیں کراچی سے ہماری نامہ نگار سدرا ڈار اپنی رپورٹ میں۔
کراچی کا ساحل شہر کی سستی ترین تفریح سمجھا جاتا ہے، لیکن ان دنوں کچرے اور اسپتالوں کے فضلاجات کی موجودگی کے باعث اس ساحل کا منفی تاثر ابھر رہا ہے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا نے ساحل پر موجود استعمال شدہ سرنجوں کی نشاندہی کی، جس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور ساحل کو صاف کیا گیا۔ جامعہ کراچی کے شعبہ ماحولیات کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال اس معاملے کو انتظامیہ کی غفلت سمجھتے ہیں۔
ہاسپٹل ویسٹ تو ویسے ہی بہت خطرناک انفیکشن ہوتا ہے، اس میں سرنجز ہیں، اس میں سویب، بہت ساری خطرناک چیزیں ہیں، وہ انفیکشنز ہوتی ہیں، اس سے تو بیماریاں لگتی ہیں۔ اگر وہ اسی طرح پھینک دیں، اس کو تو پراپر انسینریشن ہونی چاہیے، پراپر ڈسپوزل میتھڈ ڈسپوز آف ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کو، اس لیے کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ وہ ایک ڈیزیز ہے، مثال کے طور پہ ایچ آئی وی کا کیس ہے، وہ سرنج سے پھیلتا ہے۔ سمندر کے اندر لوگ جاتے ہیں تفریح کے لیے جاتے ہیں، نیچرل سی بات ہے، ریکریشنل اسپاٹس ہوتے ہیں، یہ دنیا بھر میں یہاں بھی ہیں، وہ تو وہاں پر تو اور بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ زخمی ہو جاتا ہے کسی سرنج لگنے کی وجہ سے، تو زخمی نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر جو جراثیم موجود ہوں گے وہ اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا۔
سمندر وسیع تو ضرور ہے، لیکن روزانہ یہاں بڑی مقدار میں سیوریج کا گندا پانی اور پلاسٹک پھینکا جاتا ہے۔ WWF پاکستان کے تکنیکی مشیر معظم خان کا کہنا ہے کہ پلاسٹک کی اشیاء کے استعمال میں اضافے کے باعث سمندر کے وہ حصے بھی آلودہ ہو رہے ہیں جہاں لوگوں کی رسائی نہیں تھی اور یہ بالکل صاف تھے۔
انڈیویجولی لوگ جیسے سمندر کے جانے والے ہیں وہ کیئرلیسلی تو اپنی چیزیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں، اس میں پلاسٹک کی تھیلی بھی ہو سکتی ہیں، چپس کے پیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی مائنر کانٹریبیوشن ہے۔ جس شہر میں 4,000 سے 5,000 ان اکاؤنٹڈ فار گاربیج ایوری ڈے ہوگا تو اس کی بیچز کا یہی حال ہونا ہے۔
ساحل پر تفریح کے لیے آنے والے اب آلودہ پانی اور ساحل کو دیکھ کر نہ صرف فکر مند ہیں بلکہ سمجھتے ہیں کہ شہریوں کو بھی اسے صاف رکھنے کی کوشش کرنا ہوگی۔
ہمارے لوگ جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے، جہاں کھاتے ہیں وہیں تھوک دیتے ہیں، ٹھیک ہے اگر ہم 100 ڈبے بھی لگائیں تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا، اس طرح نہیں ٹھیک ہوگا۔ یہ اندرونی سندھ سے آتے ہیں، پنجاب سے، پشاور سے، وہ آتے بےچارے آ کے دیکھتے، جب سمندر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو سب کچھ یہ نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پہلے تو سمندر یہ تھا کہ کلفٹن جو تھا وہ کلفٹن تھا، اب تو کلفٹن وہ گٹر خانہ رہ گیا۔
ماہرین کہتے ہیں کہ کراچی شہر میں تو جا بجا کوڑے کے ڈھیر نظر آ جاتے ہیں، لیکن گندگی کے کتنے ڈھیر یہ سمندر اپنے اندر سمیٹ چکا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سمندر میں پھینکا جانے والا یہ آلودہ پانی یا ساحل پر پھیلائے جانے والا کچرا دونوں ہی آبی حیات اور انسانی زندگیوں کے لیے خطرات کا سبب بن رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس مسئلے کا واحد حل صفائی کا ہونا اور کچرے کا مستقل خاتمہ ہی ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور سامین، کچھ اور مختصر خبریں جو پاکستان سے، وہ یہ ہیں کہ آپ پہلے تفصیل سے رپورٹیں سن چکے ہیں۔ ایک افسوسناک واقعے میں گلگت بلتستان سے راولپنڈی آنے والی مسافر گاڑی کو خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کے سرحدی علاقے میں حادثہ پیش آیا، جس کے مطابق 2 درجن سے زیادہ افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے لیڈر سردار اختر مینگل نے کوئٹہ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہونے والی مبینہ ناانصافیوں پر احتجاج کیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کی تلافی کرے۔ سامعین، کچھ اور عالمی خبریں۔ ہفتے کے روز قاہرہ میں صدر السسی کی حکومت کے خلاف مختلف شاہراہوں پر مظاہرے ہوئے۔ یہ مظاہرے جمعے کی شام سے شروع ہو گئے تھے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے پھینکے۔ حکومت کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ مظاہرے حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک سازش ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے مصر میں اس احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے احتجاج میں شریک کئی افراد کو حراست میں لیا تھا، بعد میں گرفتار افراد کی تعداد 74 بتائی گئی۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں نے مصر کی حکومت سے ان افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق ہیومن رائٹس واچ نے مصری حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والے شہریوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اتوار کو ہانگ کانگ میں ہوائی اڈے جانے والی بسوں اور ٹرینوں کو بند کر دیا گیا ہے اور اب ہوائی اڈے تک پہنچنا ممکن نہیں رہا۔ ہوائی اڈے کے حکام نے متنبع کیا ہے کہ وہ ہوائی اڈے سے دور رہیں۔ ہانگ کانگ میں گزشتہ کئی ہفتوں سے حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں۔ ان کا آغاز اس مجوزہ بل سے ہوا تھا جس میں تجویز کی گئی تھی کہ ہانگ کانگ کے ملزموں کے مقدمات کی سماعت چین میں ہوگی۔ یہ بل اب واپس لے لیا گیا ہے، تاہم ہانگ کانگ کے عوام اب نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ تنزانیہ نے مشتبہ ایبولا کیسز کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کیے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اس کو غیر سرکاری طور پر ایسی اطلاعات ملی تھی کہ تنزانیہ میں ایبولا کا مرض پھیل رہا ہے، اس لیے اس مرض سے نمٹنے اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں مناسب اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ مشرقی اور وسطی افریقہ میں اس مرض کے پھیلنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کانگو میں پچھلے ایک سال کے دوران 2,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور ایسے میں جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے لیے عالمی سربراہان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، امریکہ ایران تناؤ نے شدت اختیار کر لی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی درجہ حرارت کے موضوع پر طلب کیا گیا سربراہ اجلاس نظروں سے اوجھل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ موضوع ہوگا آئندہ پروگرام کا، لیکن چلیے پہلے ایک چھوٹی سی آئی ڈی۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
تو سامعین، آپ سنتے رہیے ہمارے پروگرام، اور یہ پروگرام آپ ہمارے ویب سائٹ پر بھی جا کر سن سکتے ہیں اور جو ہمارے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک بہت اہم موضوع، یعنی جو تبدیلی ہے ماحول کی، اس کے بارے میں۔ اور عالمی درجہ حرارت میں اضافے اس وقت موضوع جو ہے اقوام متحدہ کے اجلاس کا، اس میں بھی توقع یہی ہے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کہ یہ موضوع رہے گا سر فہرست، باوجود اس کے بہت سے سیاسی موضوعات اس پر شادے نظر آ رہے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم موسمیاتی تبدیلی سے مقابلے کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، تو لیجیے مل کر مقابلہ کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ فوری اقدام کی ضرورت ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے سربراہ اجلاس طلب کیا ہے اس موضوع پر. یہ سربراہ اجلاس 23 ستمبر کو ہوگا جس میں 100 سے زائد سربراہان مملکت اور حکومت کی شرکت متوقع ہے. انہوں نے کہا سیکرٹری جنرل نے کہ اجلاس میں صرف انہی کو بولنے کی دعوت دی جائے گی جو عالمی درجہ حرارت کے اثرات کا مداوع کرنے کے لیے ٹھوس اور قابل عمل تجاویز پیش کریں گے. تو اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تین ماہرین موجود ہیں. بہت ہی ان کا ایک اہم رول ہے ماحول کی تبدیلی اور درجہ حرارت میں اضافے کے بارے میں آگہی پھیلانے کا. اس بارے میں ایسے بھی ہیں اس میں ہمارے ساتھ جنہوں نے ایک عملی کام کیا ہے اس سلسلے میں. عملی کام تو تینوں نے کیا ہے، لیکن یہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول پر. تو عافیہ اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب ان سے واقف ہیں، ابھی چند دن پہلے ہمارے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں بھی تھیں اور یہ اکثر ہمارے پروگراموں میں. عافیہ کے لیے میں یہ کہوں گی کہ بہت چیزوں میں سرگرم کارکن ہیں، تو ان کا کسی ایک چیز کے حوالے سے تعارف کروانا مشکل ہے، لیکن بہرحال ان کا پسندیدہ جو ایک موضوع ہے وہ ماحول کی تبدیلی ہے. احمد رافع عالم صاحب جو ہیں، یہ خاص بات ان کی یہ ہے کہ یہ ہیں تو صحیح ایک سرگرم کارکن اور ایک لیڈنگ رول ہے، لیکن قانون کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سارے ایسے کیسز پر کام کیا ہے جو اسی کا نتیجہ ہے ماحولیاتی تبدیلی کا. عامر حیات بھنڈرا صاحب جو ہیں، انہوں نے مجھے خاص طور پہ تاکید کی ہے کہ ان کا تعارف صرف اتنا ہے کہ وہ کسان ہیں، تو لیکن ان کا تعارف اس سے بہت زیادہ ہے اور انہوں نے بہت ساری چیزوں میں ان کو مہارت حاصل ہے. انہوں نے غریبوں کے لیے جو منڈی ہے اس کو دیہی علاقوں میں کس طرح اس کو ڈیولپ کیا جائے، اس پر ان کی ریسرچ ہے. تو ان آپ تینوں کو خوش آمدید پروگرام میں. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں احمد رافع عالم صاحب سے پوچھوں کہ رافع صاحب، کیا صورت ہے اس وقت ایک گلوبل، بہت مختصر لیکن خاص طور پہ پاکستان میں، اور کیا خطرات ہیں؟
جی شکریہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عافیہ عامر.
جی السلام علیکم.
دیکھیں جی، اس سال 2019 میں جو فضا میں کاربن کی شدت ہے وہ 400 پارٹس پر ملین سے بڑھ گئی، اور ایسی شدت تاریخ میں اس سے پہلے کوئی 8.5 لاکھ سال پہلے ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی، جو ہیومن سیولائزیشن ہے وہ 2.5 لاکھ سال پرانی ہے، تو ہم 8 لاکھ سال کی بات کر رہے ہیں کہ یہ شدت 400 پارٹس پر ملین پہ تھی. اس وقت ایک سپیسیز ایکسٹنکشن ایونٹ، اس کا اردو کا ترجمہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے، ایک سپیسیز ایکسٹنکشن ایونٹ ہوئی تھی. یہ ساری جو سپیسیز ہیں یہ ختم ہو گئی تھیں دنیا میں. ہم اسی سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں اس سال 2019 میں، اور یہ اسی لیے سر اس وجہ سے چونکہ ہم گرین ہاؤس گیسز جلا رہے ہیں اور یہ گرین ہاؤس گیسز دنیا میں درجہ حرارت بڑھا رہی ہیں، اور ہم ایک ٹپنگ پوائنٹ کے قریب آ رہے ہیں جہاں ہمارا کلائمیٹ جو ہے، جس پہ ہم سب، اور یہ آج میں ڈیوڈ ایٹنبرو کا پروگرام دیکھ رہا تھا، پوری جو انسانیت ہے ان کا کھانا پینا سانس لینا یہ فضا اور ماحول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ سب خطرے میں ہے. تو یہ گلوبلی ہم ایک خطرے والی سٹیج پہ آ چکے ہیں پاکستان میں اسپیشلی، چونکہ پاکستان میں پہاڑی علاقے ہیں، ڈیلٹا ایریاز ہیں، ڈیزرٹس ہیں، پلینز ہیں، اتنے مختلف ایکو سسٹمز ہیں کہ ان سب پہ اب شدید پریشر پڑے گا کلائمیٹ کرائسس کا.
اچھا.
اور اس کو ہم خوراک کی کمی میں بھی دیکھیں گے، پانی کی کمی میں بھی دیکھیں گے، لوگوں کی جو ہجرت ہے اس میں دیکھیں گے، اور مختلف قسم کی چیزیں بھی پاکستان میں ہم دیکھیں گے.
اچھا، ہم پاکستان کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن ایسا عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں شاید ان میں یہ صورتحال نہیں ہوگی. آج ہی میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ گزشتہ 50 برس کے دوران امریکہ اور کینیڈا میں پرندوں کی تعداد میں 3 ارب تک کمی آ چکی ہے، جو کل آبادی کا پرندوں کی لگ بھگ 29% ہے. تو سوچا جا سکتا ہے کہ پھر باقی علاقوں میں کیا صورت ہوگی. عافیہ, آپ سے میں یہ کہوں گی کہ آپ مجھے بتائیے کہ ایک سیاسی رضا کی بات کی جاتی ہے کہ ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے سیاسی رضا کی ضرورت ہے, لیکن ظاہر ہے کہ خاص طور پہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ جیسے جو لوگ ہیں, جو سرگرم کارکن ہیں, جو لوگوں کو محرک کر سکتے ہیں اس بارے میں کام کرنے کے لیے, آپ کراچی میں اس وقت اور کس قدر خوفناک صورتحال ہے کوڑے کرکٹ کی وجہ سے کہ سمندر میں جا رہا ہے, یعنی آلودگی ختم کیا کی جائے کہ پورا کوڑا ہی شہر کا سمندر میں پھینکا جا رہا ہے, تو کیا نظر آتے ہیں خطرات آپ کو اور کیا حل ہے ان کا؟
جی بہت بہت شکریہ اور السلام علیکم رافع اور عامر. دیکھیں ہم ایک تو ہم جب دو چیزوں کو ملا دیتے ہیں تو جو شدت ہے موسمیاتی تبدیلی, یا اصل جو اس کے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تغیر, کیونکہ یہ تو تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے نا, تو اس کی شدت کا جو احساس ہونا چاہیے جب اس کے اندر ہم دوسری باتوں کو لے کر آتے ہیں تو وہ اس کانورسیشن کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ماحول بہت زیادہ ابتر ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ نے صرف کوڑے کرکٹ کی بات کی, آپ میں پانی کی آلودگی ہے, آپ کے پاس صاف پانی کی کمی ہو رہی ہے, تو ایک تو پانی تک رسائی لوگوں کی کم ہوگی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے, دوسرا اس میں آلودگی بہت بڑھ رہی ہے اور ہمارے درختوں کی تعداد میں کمی سے آتی چلی جا رہی ہے, تو بہتری تو آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی. اور کسی نہ کسی طرح سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں جو کہ موسمیاتی تغیر کی وجہ سے ہمارے اوپر اثرات مرتب ہوں گے, تو ہم ان سے نمٹنے کے قابل نہیں رہیں گے. ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہوں گے, نہ ہمارے پاس وہ طریقے ہوں گے جس کے ذریعے ہم اپنا دفاع کر سکیں, اور وہ تمام چیزیں ہونے کا خطرہ ہے جن کا ابھی رافع نے ذکر کیا کہ لوگوں کی نقل مکانی ہوگی, کہ جب ظاہر ہے جن لوگوں کو وہاں خوراک یا پانی یا کچھ نہیں مل رہا ہوگا تو وہ وہاں سے نقل مکانی کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام خطرات ہیں. دوسرا جیسے رافع نے کہا کہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے اور اس میں اتنے مختلف قسم کے وہاں پہ ایکو سسٹم ہیں کہ ہم اس کو ایک پورا اس کے اوپر جو کہتے ہیں نا جیسے انگلش میں ہینڈل حاصل کرنے کے لیے مربوط قسم کے سورس اور مربوط قسم کے اقدامات کی ضرورت ہے. اور جو آپ نے سیاسی رضا یا پولیٹیکل ول جو کہا جاتا ہے اس کی بات کی ہے, تو اس کی ہمیں ہر جگہ شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے. عالمی سطح پہ بہت سے ایسے, صرف ایک یہ سمٹ نہیں ہو رہا یا ایک آپ کی وہ کاپ نہیں ہوتی, اس کے سب کئی سیشنز ہوتے ہیں مختلف ممالک میں. پاکستان وہاں کہاں ہے؟ کیوں وہاں پہ لوگ نہیں جاتے ہیں؟ کیوں اب وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی نہیں ہوتی؟ کیوں وہاں ہمارے مسائل کو پیش نہیں کیا جاتا؟ تو یہ مجھے تو سیاسی رضا بھی اور ویسے بھی سوجھ بوجھ کی کمی یہاں پہ نظر آتی ہے.
تو عامر حیات بھنڈرا صاحب جو ہیں ان سے میں یہ پوچھوں گی, کیونکہ ایک کسان کی حیثیت سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں, تو یہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ کس طرح کسانوں کو متاثر کر رہا ہے؟
دیکھیے, السلام علیکم جی عافیہ رافے اور آپ کے سننے والے,
وعلیکم السلام سب کی طرف.
یہ رافے اور عافیہ میم نے جو بات کی بڑی بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں میں پاکستان کے کانٹیکس میں آنے سے پہلے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ جو ایکسٹریم لیول کی جو رافے نے بڑی خطرناک سچویشن کی اس سال کی بات کی, یہ پچھلے 120 سال میں زیادہ ہو گیا. اس میں ہم نے ترقی کی جس طرح حدیں پار کی اور ٹیکنالوجی میں سب کچھ آگے چلے گئے, اس میں ہم جو سسٹینیبلٹی تھی اس کو بہت پیچھے چھوڑ گئے. ہم جو آپ آبادی کو ہی دیکھ لیں کہ 1.9 بلین سے پچھلی ایک سینچری میں 7.7 بلین پہ چلی گئی, اور ساتھ ہی ہم نے جو زمین کی غیر برفیلی سطح تھی اس کا 72% استعمال کر لیا خوراک بنانے کے لیے اور لوگوں کو فیڈ کرنے کے لیے. اب آگے ہم نے کتنی جنریشنز کے لیے کتنی جگہ چھوڑی ہے. اب پاکستان کی بات میں اگر کلائمیٹ چینج کے یا موسمیاتی تبدیلی جو جس طرح عافیہ نے بڑا خوبصورت لفظ تغیر کا استعمال کیا, اس میں ہم پہلے تو پانی کے جو اثرات سہ رہے تھے, اب اس میں ہمیں فلڈ جو ہے وہ کوئی 30 کے قریب فلڈ کا ہمیں سامنا کرنا پڑا جب سے پاکستان بنا ہے. ہم جو ہے وہ واٹر اسٹریس کی طرف جا رہے ہیں, پانی کا ہمارا لیول جو ہے وہ بڑا ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, اور جو ایریٹک رینز ہیں وہ پچھلے 4-5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. پری مونسون آتا ہے, ہماری جو کراپس
نیئر ٹو ہارویسٹ ہوتی ہیں ان کو برباد کر کے آگے چلا جاتا ہے. اب ایک اس سال جو ہے وہ ایک نئی چیز, وہ ہم نے پچھلے سال بھی تھوڑی سی دیکھی لیکن اس سال ذرا زیادہ اور بڑی خطرناک حد تک دیکھنے میں ملی کہ ہیٹ ویو کا ہمیں جو میڈیا سے کسانوں کو صرف یہی پتہ چلتا تھا کہ جی کراچی اور سندھ میں ہوتا ہے کوئی 2015 میں, آج سے چار سال پہلے 2000 کیجوالٹیز ہوگی, بٹ اس دفعہ فارمر اسپیس کا اتنا شدید قسم کا امپیکٹ آیا ہے کہ جو 20 اگست سے لے کر 15 سپٹمبر تک ہمارا ٹیمپریچر 42 ڈگری سیلسیس رہا ہے. اب اس وقت جو ہماری میجر کراپس پنجاب میں ہیں وہ کارن اور رائس تھا پیڈی, اور دونوں کی پولینیشن کا ٹائم بھی یہ ہے. اب پولینیشن کے لیے آپ کو آئیڈیل ٹیمپریچر ان دونوں کراپس کو 30-32 ڈگری سینٹی گریڈ چاہیے ہوتا ہے. اب جب وہ 40 پہ گیا تو اس کا جو پولن تھا وہی جل گیا, اس کی پوری پولینیشن پروسیس ہی کمپلیٹ نہیں ہو سکا, جس سے وٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ. اب آگے تو ہمیں دوستوں سے پنجاب میں دوسروں سے ڈسکس کر کے پتا چلے گا, لیکن میرے خیال میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 50% ہم اپنا گرین لاس کر چکے ہیں پنجاب میں ان دونوں فصلوں کا. تو یہ بڑے میجر امپیکٹ جو ابھی کرنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہم فیس کر رہے ہیں کسان کی حیثیت.
اچھا احمد رافع عالم, آپ سے میں ہی پوچھوں گی, آفیہ نے کہا کچھ دیر پہلے کہ ہمیں جب ہم بہت سارے موضوعات کو ملا دیتے ہیں تو پھر کس ایک وہ موضوع جس پہ بات کرنی چاہیے وہ پیچھے چلا جاتا ہے کہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گی, کیونکہ دیکھیے یہ جو بھی ہم ڈسکشنز کرتے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ بڑی بڑی علمی ادبی باتیں کر کے اٹھ جائیے, میں دیکھتی ہوں ٹیلی ویژن پہ اور ریڈیو پر جو ڈسکشنز ہوتے ہیں پاکستان میں بھی, مجھے لگتا ہے کہ عام آدمی تک تو کچھ بھی نہیں پہنچتی, یا تو وہ اتنے علمی ہوتے ہیں کہ وہ عام آدمی تک پہنچ نہیں پاتے, اور یا وہ پھر محض لڑائی جھگڑے پہ ختم ہو جاتے ہیں کہ فلاں چیز کس کی ذمہ داری تھی, فلاں کس کی ذمہ داری تھی. تو اس وقت آگہی پھیلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے پاکستان میں؟
دیکھیں, جو ماحول کے حوالے سے اور موسمی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان میں جو بات یا ڈسکورس بڑھی ہے پچھلے 30 سال میں, وہ ایک اس کا ایک طریقہ رہا ہے اور اس کی کچھ وجوہات رہی ہیں. طریقہ یہ کچھ رہا ہے کہ ماحولیاتی مسئلے بڑھے تھے تو ایکسپرٹس کو بلایا گیا تھا, بیکاز یہاں پاکستان میں جو ہمارے ایکسپرٹس تھے ان کی کیپیسٹی کو کم سمجھا گیا تھا, تو باہر سے لوگوں کو منگوا کر ان سے جائزہ لیا جاتا تھا کہ پاکستان میں مسئلے کیا ہیں. تو وہ ایک سال کی یا 6 مہینے کا جائزہ لے کر ہمیں بتایا کرتے تھے, اور ہمیں نہیں, یہ پارلیمانی جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو ایک رپورٹس بنا کر دیا کرتے تھے. تو اس کے نتیجے میں جو رپورٹنگ یا ماحول کے حوالے سے زبان نکلی ہے وہ ایک بہت, ایک تو صرف انگریزی میں اور دوسری بہت ٹیکنوکریٹک قسم کی زبان نکلی ہے جی, اور اس کے نتیجے میں جب ہم بات کرتے ہیں ماحول یا موسمی تبدیلی کی, اس میں اکثر جو عام آدمی کے مسئلے ہیں وہ ملتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا
جی,
ابھی ریسنٹلی جو ہم نے کلائمیٹ مارچ دیکھی ہے کل پرسوں پورے پاکستان میں, اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ نتیجہ یہ نکلا ہے, اس کی تیاری کے اندر جب ہم فارمنگ گروپس یا لیبر گروپس سے بات کر رہے تھے تو ان کی زبان ہم نے پہلی دفعے سننے کو ملی, اینڈ دس از ویری انٹرسٹنگ, کہ اب جیسے عامر بتا رہے تھے کہ کراپ از اباؤٹ ٹو فیل 50%, ٹھیک ہے جی, یہ کافی ہنگامی حالات ہیں, اس سے کاربن کی شدت کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ ساری زبان آپ ایک سیکنڈ چھوڑیں, بیکاز ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے تقریباً چار میں سے ایک جو انسان ہے وہ ان کی ایک دن کی روزی روٹی نہیں نکلتی, دے نیئر دا پاورٹی لائن, ان کے لیے ایک بارش یا ون کلائمیٹ ایونٹ ان کے لیے بالکل ایک برباد, ان کے خاندان کو برباد کر سکتا ہے. تو ہم اس ہنگامی حالت کو ابھی تک سمجھ کر اس کو ہم زبان نہیں دے پا رہے, اور ہماری پالیسی اسی لیے ایک گراس روٹس پالیسی نہیں ہے, ابھی ٹاپ ڈاؤن پالیسی ہے.
تو آفیہ, پھر یہی بات میں آپ سے پوچھوں گی, کیونکہ آپ سوشل میڈیا پہ, آپ کے آپ سبھی سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہی تھی بہت ایکٹیو ہیں, تو اس وقت کون سا ذریعہ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ فیس بک, ٹویٹر اور ان چیزوں میں زیادہ جاتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں اور اپنے کمنٹس بھی لکھتے ہیں, تو آپ کے خیال میں کون سا ذریعہ جو ہے سب سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ ایک زبان کو تشکیل دینے میں.
اس میں کوئی ایک ذریعے تک ہم محدود رہ نہیں سکتے. ٹویٹر پہ آپ کو ہم لوگ ایکٹیو نظر آتے ہیں, لیکن ٹویٹر کے اوپر پاکستان کی آبادی کا بالکل ایک چھوٹا سا فریکشن.
بالکل فیس بک پر زیادہ ہوتا ہے.
ہم دوسرے کو ایکٹیو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بس ساری بات چیت یہی ہو رہی ہے. فیس بک پہ زیادہ ہے.
جی ہاں بالکل.
ٹیلی ڈینسٹی پاکستان کی سب سے بہت زیادہ ہے اس پورے خطے میں. اس کا ہمیں اچھی طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کوئی انٹیگریٹڈ میسیجنگ جو جیسے یہ کہہ رہے ہیں رافے کے, وہ زبان جو لوگ بولتے ہیں, جو لوگ سمجھتے ہیں, اور جس کے ذریعے وہ اپنا پورا مقصد بیان کر سکتے ہیں. اب جو اس وقت آپ کلائمیٹ مارچ کا, یہ جو پورا کلائمیٹ ایکٹیویزم کا ہے, یہ پورے ہفتے پہ جاری ہے نا. تو پرسوں مارچ ہوا تھا, آج ٹھٹھا میں مارچ ہو رہا ہے, جو جن کے ڈیلٹا سے لوگ ہیں وہ وہاں آ رہے ہیں. وہ یہ تمام جو جارگن ہے آپ کا کلائمیٹ چینج کا, وہ نہیں بول رہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری زمینیں سمندر برد ہو گئی ہیں, ہمارا جو ہے وہ روزگار ہم سے چھن گیا ہے, ہم جو پہلے ہم کسان تھے اب ہم کسان بھی نہیں رہے, اب ہمیں مزدوری کرنی پڑ رہی ہے, اب ہم کہاں جائیں. یہ وہ مسائل ہیں, وہ اپنی زبان میں بیان کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈسکورس ہوتا ہے وہ جیسے رافی نے کہا ٹاپ ڈاؤن ہے. ان لوگوں سے پہلے مسائل سمجھیں, پھر ان کو آپ کوئی خاکہ دیجئے الفاظ کا. ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا. جو ڈیزرٹ کے اندر لوگ رہ رہے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں, ہم ان کو ڈیزرٹیفیکیشن کی زبان میں نہیں سمجھانے کو کہہ رہے, نہ ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں. ان کو ہم نے ان کے مسائل بھی سننے ہیں اور ان کو ان کے حل بھی بتانے ہیں, یا ان کو وہ وسائل دینے ہیں. حل وہ خود اپنا جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں بڑی حد تک وہ اس کو بہتر جانتے ہیں. جو ہاں ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے, جیسے رافی نے کہا نا کہ ہم باہر سے لے کر آتے ہیں ایکسپرٹ کو. ایکسپرٹ وہ ہے, عامر بھنڈارا کیوں ایکسپرٹ ہے, کیونکہ وہ خود اگاتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ اتنے میرے گنے کے جس سے جو بھٹے کے دانے ہیں وہ اب ختم ہو گئے ہیں, یہ ایکسپرٹ ہے. یہ دو اگر ان کو یہ دو زمانے نہ آتی تو ان کے ساتھ میں جو کسان ہیں, جو ادھر کا جو صرف پنجابی بولتا ہے, اس کو بھی وہی نالج ہے اس کراپ فیلئر کی جو ابھی اس وقت عامر کو ہے. تو ہمیں ان لوگوں تک کوئی برج بنانے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم ان لوگوں کی بات سنیں, بات سمجھیں, بجائے اس کے کہ جب لوگ کچھ ایکشن جو ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ ان کو کہیں پہ بند کر دیں. تو ابھی بھی دیکھیے یہ پہلا مارچ نہیں ہے, کچھ ماہ پہلے بھی اسی طرح سے لوگ 150 میل چل چلاتی گرمی میں پیدل چل کر آئے تھے اپنے مسائل کا احساس دلانے کے لیے, سندھ کے ڈیلٹا کا کیا حال ہو رہا ہے. اب وہ موسمیاتی تغیر میں جب وہ آپ کے سی لیول رائز ہوگی تو وہ مزید وہاں پہ خرابی آئے گی. تو یہ تو میں آپ کو صرف پاکستان کے ایک خطے کا بتا رہی ہوں. پاکستان کے تقریباً ہر خطے کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے. اس کے علاوہ ہمارے ماحولیاتی جو ابتری ہے اس کی وجہ سے بھی مسائل کا شکار ہے. ہمیں کسی طریقے سے وہ کانورسیشن جس انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں لے کے جانی ہے, وہ ہمیں وہ ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنی ہے. ہمیں اپنے ہاں وہ مہارت ہونی چاہیے کہ وہ بین الاقوامی فورم کے اوپر پاکستان کا ایک مسئلہ رکھ سکیں اور اس مسئلے کے حل کے لیے پرزور طریقے سے ہمارا جسے کہتے ہیں کیس پریزنٹ کر سکیں. رافے لائر ہیں, وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ جب تک کیس ہم اپنا پریزنٹ نہیں کر پائیں گے کوئی بہت ہی ٹھوس الفاظ میں اور کلیئر الفاظ میں, دنیا آپ کی طرف نہیں دیکھے گی نہ آپ کی طرف مدد کرے گی. چاہے ہم وہ جو گلوبل ولنیبلٹی انڈیکس ہے اس کے ٹاپ 10 سے نیچے ہی نہیں آ رہے پچھلے 10 سال سے.
تو میں عامر آپ سے پوچھوں گی یہاں پر, یہ جو بھی باتیں ہوئیں آپ سب ظاہر ہے کہ ایک ہی خیالات کے لوگ ہیں اور آپ براہ راست آپ کا ایک تعلق ہے کاشتکاری سے, تو جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں مطلب کیا لوگوں کے کنسرنز کیا ہیں, لوگ کیا آپ سے بات کرتے ہیں, کیا وہ سمجھتے ہیں آپ انہیں اگر کوئی سولوشنز کی جانب لے کے جاتے ہیں یا وہ نہیں سمجھتے یا وہ ان کی بس سے باہر ہے, ان کے وسائل سے آگے کی بات ہے.
دیکھیں جی ایک چیز تو بڑی اہم ہے جو رافے اور رافیہ میں ان دونوں کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ جو برج بنانا ہے نا ہمارا اور جو زبان ان کی استعمال کرنی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب آپ کسی چھوٹے ہماری انفارچونیٹلی جو 80% فارمر ہے وہ اسمال فارمر ہے ود لمیٹڈ ایجوکیشن. اب اس کے پاس اگر آپ یہ جا کے بتائیں گے کہ یہ جی یہ ہیٹ ویو جو ہے یہ ہیٹ ویو ہے اور یہ اس کا کلائمیٹ کی وجہ سے امپیکٹ ہے تو وہ کیا سمجھے گا, اس کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی.
جی
اس کو آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی تمہیں کیا پرابلم ہے, اس کو اپنی زبان میں پنجابی میں سندھی میں بلوچی میں پشتو میں جو ان کی لینگویج ہے.
پھر اس کی زبان آپ اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ شیئر کریں گے جی یہ کسان یہ کہہ رہا ہے اس کو یہ مسئلہ ہے اس کا سولوشن ہم نے ڈھونڈنا ہے. اب وہ سولوشن آپ دوبارہ اس کے پاس لے کے جائیں گے کسان کے پاس تاکہ وہ سمجھے. اب اس میں ایک ایشو یہ بھی آتا ہے کہ ہماری جو فارمنگ کمیونٹی ہے وہ زیادہ تر اوور 50 ہے یا اوور 40 ہے, ہمارے نوجوان اس طرف نہیں آ رہے. اب جو نوجوان ہیں وہ زیادہ بہتر طور پہ اڈیپٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جو آج کے چیلنجز ہیں. ہمارا پچھلا کسان یہ کہتا ہے کہ میرے والد نے دو بوری یوریا کی ڈالی تھی, میں نے بھی دو بوری یوریا ہی ڈالنی ہے. اس کو اس چیز سے کنسرن نہیں ہے کہ وہ اس کو لاس دے رہی ہے یا اس کو فائدہ دے رہی ہے. ایک چیز اور بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا فارمر صرف انڈرسٹینڈ کرتا ہے اکانومی کی زبان کو کہ وہ کتنا پیسہ لگا رہا ہے اور کتنا پیسہ اسے ریٹرن ہو رہا ہے.
جی,
اب اس میں یہ جو لینگویج کی اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو ہمارے ایگریکلچر ایکسٹینشن کے ورکرز ہیں وہ ہر یونین کونسل میں ہیں. انفارچونیٹلی میں ڈاؤٹ کرتا ہوں 1% بھی کہتے ہوئے کہ شاید 1% کو بھی کلائمیٹ چینج کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. اب ایک آپ کے ایکسپرٹ کو جو ایگریکلچر کی ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اگر اس کو کلائمیٹ چینج کا نہیں پتا تو وہ فارمر کو کیا بتائے گا, کیا ڈسکس کرے گا؟
بالکل. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, عبد الرحیم صاحب خیبر پختونخوا سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جی عبد الرحیم صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم, آپ کو اور مہمان کو اور سمیر کو السلام علیکم.
تو کیا پوچھنا چاہیں؟
بعد السلام عرض یہ کہ پختون بٹ کابل سے لے کر پاکستان جتنے بھی پختون کا علاقہ ہے اس پر تو تمام ورلڈ کا بارود برسا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ماحول میں اتنی تبدیلی ہے کہ قسم قسم بیماری میں ہم مبتلا ہے. کیا یہ بھی ماحولات کی آلودگی کی وجہ بنا یہ جو بارود ہے؟ دوسرا کیا پختون بٹ کے لیے بھی جو پروگرام آگاہ ہو رہا ہے اس میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ پختون قوم کے لیے زمین اتنی تنگ کر رہا ہے کہ مثال نیچے دم بارود پر پیر رکھے, اوپر ہمارے لیے خلا میں کوئی جگہ بنے, لیا ہمارا گناہ بھی کئی معاف ہوگا. اس ماحول میں یہ پروگرام شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ
مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنے کنسرن بات کی, اور جہاں تک کہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے, اگر فیصلہ ہو سکتا میں بہت ساری چیزوں کے ہر دن فیصلے کر دیا کرتی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں. نہیں رحیم صاحب یہ اس پہ تفصیلی جواب لیتے ہیں, آپ رہیے ہمارے ساتھ. احمد رافع عالم سے میں کہوں گی, قانون کے بھی ماہر ہیں. تو یہ جو ان کا سوال ہے آپ نے سن لیا نا ان کا سوال؟
جی اگر
پلیز دوبارہ بتا دیں کہ کیا کہا ہے. میری رافع صاحب تھوڑا بہت سمجھ گیا تھا.
جی
تھینک یو سو مچ. یہ بڑا دیکھیں جی, ہم یہ مت بھولیں کہ ہمارا پاکستان اور جو ہمارا علاقہ ہے وہ ایک وار زون رہ چکا ہے پچھلے 15-20 سال.
جی درست.
اور اس کے کلائمیٹ پہ افیکٹس بالکل پڑیں گے. ہم چونکہ سویلینز ہیں, ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں یا قانون سے یا ایگریکلچر سے, ہمیں ان سیکیورٹی چیزوں کا اتنا معلوم نہیں ہے. لیکن جس حد تک میں نے آئی سی آر سی یعنی کہ جو ریڈ کراس ہے ان کے ساتھ کام کیا ہے, مجھے اتنا پتا ہے کہ ان ایکسپلوسیوز یا جو یہ بات کر رہے تھے ان کے بالکل گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہوتے ہیں اور بالکل کلائمیٹ پہ امپیکٹ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہم اپنے ڈسکشن کے اندر اس کو بالکل شامل نہیں کرتے بیکاز اس کی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے.
لیکن یہی تو ضروری بات ہے, جب اس طرح کا کوئی کالر آتا ہے اس کو اسی لیے میں لیتی ہوں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. مطلب ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ سوچتے نہیں کہ خاص طور پہ جو علاقہ غیر جس کو پہلے کہا جاتا تھا, جو ٹرائبل ایریاز ہیں اور جو مرکز رہے, پہلے تو لڑائی کا, پھر اس کے بعد ڈرون حملے, پھر اس کے بعد جو ایک طرح سے ان کی پوری آبادی جو ہے نکل گئی, گھر ان کے تباہ, واپس آ رہے ہیں تو بسنے کا کوئی سامان. تو ان کے لیے یہ مسئلہ کہ وہاں اتنا گولہ بارود ہے کہ پورا ماحول ہی تبدیل ہو گیا ہے وہاں پر, ان کی فارمنگ متاثر ہوئی ہر چیز. تو میرا خیال ہے آپ تینوں ہی اس پوزیشن میں ہیں, اور خاص طور پہ رافع آپ, کیونکہ آپ قانون کے ماہروں میں دیکھ رہی تھی کہ کئی کیسز آپ نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر لڑے ہیں, تو ان کے بارے میں بات کریں گے. لیکن ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ میں سنوانا چاہتی ہوں. یہ ایک کیونکہ اچھی سی خبر تھی, اور ہماری نامہ نگار ہیں سمن لاہور میں, انہوں نے احسن رشید صاحب کے بارے میں بتایا تھا جو کینیڈا میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, لیکن جب انہوں نے پاکستان میں صورتحال دیکھی تو انہوں نے یہاں آ کر کچھ کام شروع کیا ماحول کو بہتر بنانے کے لیے. تو لیجیے سنتے ہیں, پھر اس پہ بات کریں گے.
74 سال کی عمر میں ماحولیاتی تبدیلی کی سنگینیوں کا علم ہوا تو اپنے ملک پاکستان کو خطرے سے دوچار پایا۔ تحقیق کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، امریکہ جا کر سیوری نامی ادارے سے تربیت لی اور ایک نیا آئیڈیا لے کر پاکستان پہنچے، ایک ایسا آئیڈیا جس سے درجہ حرارت مناسب سطح پر رہ سکتا ہے۔
کاربن کا کھیل ہے یہ سارا، کاربن کو ہم نے فضا میں سے نکالنا ہے اور زمین میں دبا دینا ہے۔ جب وہ نکل جاتی ہے تو گرین ہاؤس گیسز کہلاتی ہیں، وہ کم ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ کم ہو جاتی ہیں تو فضا میں گرمی اکٹھی نہیں رہ سکتی، وہ ڈسیپیٹ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جب زمین میں ڈالتے ہیں اس کاربن کو تو اس سے زمین کی فرٹیلیٹی بڑھتی ہے۔
منصوبے پر عمل درآمد کے لیے یونیورسٹی آف ویٹرنری کا تعاون حاصل ہوا۔ پتو کی میں ادارے نے 5 ایکڑ زمین اور 50 بھیڑ بکریاں دیں۔ رقبے کو 30 حصوں میں تقسیم کر کے جانوروں کو چرانے کا عمل شروع ہوا۔
جب ایک پیڈک کو چھوڑ کے دوسرے پیڈک میں جاتے ہیں تو پیچھے وہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ وہ اپنا گوبر چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ اپنے پیشاب چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ اپنے تھوکیں چھوڑ کے جاتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ مائکروبز کی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، اور ساتھ اپنے ہوو سے، اپنے پاؤں سے یہ سارے علاقے کو گوند کے جاتے ہیں۔
اس طریقہ کار سے اس زمین کی قابلیت بڑھی اور اب یہ بنجر زمین مصنوعی کھادوں کے بغیر زیادہ فصل دے سکتی ہے، جس سے کسان کا خرچہ کم ہو سکتا ہے۔ احسن رشید کی ٹیم کے ہی ایک اور ممبر راؤ سہیل نے بھی زمین کی پیداوار بڑھانے کا ایک اور عمل بایو چار متعارف کرایا ہے۔ فصلوں کی باقیات لکڑی کے ضائع شدہ مواد سے تیار ہونے والی اس کھاد سے فصل کو پانی کم لگانا پڑتا ہے۔
بایو چار جو ہے یہ ایک کھاد ہے اور پانی کی ری سٹور کا ایک جو ہے ایک سورس ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے نہ آپ کو کوئی سپرے کرنا پڑے گا، نہ کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے فصل کے اندر، اور آپ کی جو فصل ہے، جو اس کی پیداوار ہے، وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ ڈبل نہ ہوگی تو تھوڑی کم ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔
یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے تعاون سے وہ 1500 کسانوں کو بایو چار بنانے کی تربیت دے چکے ہیں۔ احسن رشید اور ان کی ٹیم کا اگلا ہدف 78% خشک حصے پر مشتمل پاکستان کو مزید خشک ہونے سے بچانا ہے، جس کے لیے وہ زیر زمین پانی کی سطح کو بہتر بنانے اور ماحول کو گرم ہونے سے بچانے کے لیے بہت سے اور منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، پتو کی۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے؟ رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
تو سامعین، جس وقت ہم بات کر رہے ہیں ماحول کی تبدیلی پر، اور جیسا کہ عافیہ نے کہا، موسم کے تغیرات پر، رافع آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، پہلے تو یہ کہ یہ جو انہوں نے ابھی بات کی، تو اس پہ کیا کمنٹ ہے آپ کا؟ احسن رشید صاحب نے جو ایک کوشش کی ہے چھوٹی سی۔
جی، اب دیکھیں، جو بھی درخت لگا رہے ہیں وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بالکل، درخت لگانے سے کاربن سنکنگ ہوتی ہے، اور جو پاکستان میں افورسٹیشن پروگرام، بلین ٹری سونامی، اور اب 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ چل رہا ہے، یہ پاکستان، تاریخ پاکستان کو یاد رکھے گی ایز اے فرنٹ لائن کمبیٹنٹ ٹو یہ کاربن سنک کے طور پہ۔ مگر جب تک کہ ہم فوسل فیولز کو زمین سے نکال کے جلا کر اپنی بجلی اور ٹرانسپورٹ کے جو یوزز ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، ہم کلائمیٹ چینج کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، درخت لگانا از ناٹ انف۔ اس سے بڑھ کے، اس وقت دیکھیں پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہوتے ہی نہیں، اور بات تو ٹھیک ہے، اس وقت جو ہماری ایمیشنز ہیں وہ 400 ملین میٹرک ٹنز کے قریب ہیں، جو کہ بالکل ہی معمولی سی ہیں کمپیئر ٹو ادر ڈیولپڈ کنٹریز۔ لیکن جو اس وقت پاکستان نے پیرس اگریمنٹ کے تحت اپنی نیشنل ڈیٹرمنٹ کنٹریبیوشن دی ہیں، اس کے تحت 400% اضافہ ہوگا ہماری گرین ہاؤس گیس ایمیشنز میں 2030 تک، یعنی کہ اگلے 10-12 سال کے اندر ہی 400% ہم اپنی گرین ہاؤس گیسز کو بڑھائیں گے، اپنی ڈیولپمنٹ ہی کرتے ہوئے، اپنی بجلی کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہوئے، اپنے ایگریکلچر ریکوائرمنٹس کو بھی پورے کرتے ہوئے۔ تو یہ 400% جو ہے 1600 million میٹرک ٹن تو ہمیں اس وقت جاپان کے تقریباً وچ از 9th موسٹ پولوٹنگ کنٹری وہاں پیش کرتی ہے. تو ہمیں اپنی ڈیولپمنٹ کے اندر اس وقت ہی سسٹینیبلٹی اور زیرو کاربن بالکل لاک ان کر دینی چاہیے تاکہ ہم یہ جو کول بیسڈ انرجی ہے اس سے ہم دور ہٹ جائیں, ہم رینیوبلس پہ فوکس کریں, ہم ایسی ایگریکلچر پریکٹس کریں جس سے گرین ہاؤس گیسز کم نکلیں, جیسے ہم جو چاول لگاتے ہیں جتنی میتھین چاول سے نکلتی ہے اس کی ہم ریڈکشن کر سکتے ہیں مختلف ایگریکلچرل طریقے ہیں. تو یہ ہمیں چیزیں کرنے کو پڑیں گی اور انفارچونیٹلی مجھے اس وقت پالیسی لیول پہ اس طرح کی چیزیں سامنے کو آتے نہیں نظر آ رہی ہیں.
تو آفی یہ جو بات ہوتی ہے مثلا یہ کہ کول بیسڈ انرجی جو ہے اس کو کم کیا جائے, تو اس کا متبادل کیا ہے, اگر کیا چیز لائی جائے اس کے بدلے میں؟
اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا آپ کو جو عبدالرحیم صاحب تھے ان کی بات پہ کامنٹ کر لوں.
بالکل بالکل.
وہ یہ کہ ہمارا جو علاقہ جو ہمارا کانفلکٹ زون رہا ہے اس کے بارے میں ماحولیاتی ماہرین جو ہیں وہ بہت عرصے سے بہت زیادہ فکر مند ہیں, کیونکہ بارود نہ صرف وہاں پہ فضا کے اندر آلودگی پیدا کرتا ہے, وہ آپ کے پانی کے ذخائر میں بھی جاتا ہے, پھر جو وہ ربل ہے سارا جو ملبہ ہے وہ بھی آپ کے پانی کے وسائل میں جاتا ہے. تو وہاں پہ باقاعدہ اس کے اوپر آئی یو سی این اور دوسرے ادارے مل کے اس کو دیکھ رہے ہیں, ابھی کوئی ڈیفینیٹو رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے اور اس کی وجہ بھی ایک یہی ہے کہ وہاں پہ عام لوگوں کا جانا آسان نہیں ہے, اسٹڈی کے لیے آپ کو ظاہر ہے فیلڈ ورک کرنا ہوتا ہے, اور وہ بہت عرصے سے وہاں پہ اس طرح سے کوئی ایسے حالات نہیں رہے کہ آپ کی باقاعدہ فیلڈ ٹیم جا کے ریسرچ کر سکیں. لیکن یہ وہ موضوع ہے جو اس کے بارے میں ماحولیاتی ماہرین جو ہیں وہ بہت متفکر ہیں. دوسری آپ جو بات کر رہی ہیں کہ کول بیس کو چھوڑ کے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم وہ کر سکتے ہیں جو پوری دنیا اب کر رہی ہے, رینیوبلز کی طرف جا سکتے ہیں اور جانا ہے, اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب یہ رینیوبلز کے اوپر جانے کے لیے بھی جو وسائل چاہیے, پاکستان کا جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ عالمی سطح پہ ہمیں اپنا کیس پیش کرنا ہے, ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو دنیا ہم سے کام کروانا چاہ رہی ہے, اس کے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, اور ہم وہ واحد ملک نہیں ہیں دنیا میں جس کو ان چیزوں سے دور ہٹنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے, اور وہ بھی اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں عالمی ان اداروں کے سامنے جن کے پاس یہ وسائل ہیں ہم جیسے ملکوں کو ٹرانزیشن کرنے میں مدد دینے کے لیے. یہ ہمارے ہاں جو آپ کی ڈپلومیسی ہے کلائمیٹ کے حوالے سے یا آپ کی جو ایکسپرٹ نیگوشیٹنگ اسکلز ہیں, وہاں میں جو پہلے بھی بات کی تھی کہ مہارت ڈیولپ کرنے کی, اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, تمام عالمی فورمز میں پاکستان کی موجودگی ضروری ہے. اور یہ مطلب آپ بنگلہ دیش جیسے ملک کو دیکھیے, ہم سے بہت چھوٹا ہے, بے شک وہ تھریٹ لیول میں ہم سے آگے ہے لیکن وہ سنگل تھریٹ کنٹری ہے, ہم ملٹی تھریٹ کنٹری ہیں, ہمیں ہر طرف سے خطرات لاحق ہیں. اس کے باوجود انہوں نے جتنی اچھی طرح سے دنیا سے اپنے ان تمام مسائل کے حل کے لیے وسائل حاصل کیے ہیں, ہمیں یہ چیزیں کرنی ہوں گی, ورنہ ہم اس ٹریجیکٹری میں جیسے رافق نے کہا بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہم ڈیولپمنٹ کو تو نہیں روک سکتے, آخر جتنا ہمارے ہاں غربت کا جو ایک خط ہے, غربت سے نیچے جتنے افراد ہیں ان کو حق ہے کہ وہ اس سے اوپر نہ صرف آئیں بلکہ اس سے بہتر زندگی کے لیے بھی وہ اسپائر کریں, لیکن اس کے لیے کیا ہمارے پاس اندرونی وسائل ہیں؟ اگر ہم یہ فوسل فیول سے ہمیں ہٹنا ہے, اگر کی بات نہیں ہے ہٹنا ہے ایٹ وٹ ایور ٹائم ان دا فیوچر, جو کہ عالمی طور پہ ہمارے جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہمیں پوری کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے اگر یہ ہو سکے وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر ہماری تیاری مکمل ہو کہ دنیا سے ہم کس طریقے کی مدد مانگیں کہ ہم جو ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے ہم اس سے پہلے یہ تمام چیزیں ختم کر لیں.
تو آپ مجھے بتائیے عامر کہ یہ جو 400% اضافے کی بات کر رہے تھے احمد رافے, تو اس میں ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, تو کسان جو ہیں وہ کس ان پہ کیا اثر ہوگا, کس حد تک اثر پڑا ہے؟ آپ نے شروع میں بھی بات کی درجہ حرارت میں اضافے کی اور ان چیزوں کی, لیکن اس کا کوئی سولوشن کی اگر ہم بات کریں تو سولوشن کیا ہے اب, اور صرف گورنمنٹ کے لیول پہ نہیں, کیونکہ گورنمنٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت دفعہ بہت سے وعدے ہوتے ہیں. ابھی آپ سب نے یہ بات کی کہ جب ماہرین کو بلانے کی بات ہوتی ہے تو باہر سے بلائے جاتے ہیں, چاہے وہ کرکٹ کی ٹیم ہو اور چاہے وہ ماحولیات کے مسائل ہوں. تو ماہرین کو چھوڑ کے ملکی سطح پر سب لوگ مل کے اور پھر گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے سولوشن کیا ہے؟
دیکھیں, اس میں میں نے جس طرح پہلے بھی بات کی کہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ انسانی زندگی کی بات کرتی ہیں تو اس کی انرجی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کسان کے پاس جانا پڑے گا. آپ کمپیوٹر چپس تو لیبز میں بنا سکتی ہیں, لیکن 8 بلین لوگوں کو فوڈ جو ہے وہ لیبز میں نہیں پروڈیوس کر سکتے, وہ آپ کو کھیتوں میں اگانا پڑے گا, وہ کسانوں کے پاس جا کے اس کو کرنا پڑے گا. اب جب آپ جس طرح رافع نے بھی بتایا 400% والا, تو اس میں ڈیفینیٹلی کسان بھی متاثر ہوگا, کیونکہ جب یہ ابھی جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ ایک دفعہ کی ہیٹ ویو نے 50% کراپ کو ڈیمیج کر دیا ہے. آپ سوچیں اگر جس طرح ٹمپریچر رائز کرے گا اس کا کراپ کس طرح ڈیمیج ہوگا. اب سولوشنز جو ہیں وہ ابھی میں ایک اور بات آفیہ کی بات میں بھی ایڈ کرتا ہوں کہ جب ہم رینیویبل انرجی کی بات کرتے ہیں تو ایک رپورٹ مجھے آفیہ نے شیئر کی تھی کہ ہم جو ہمارے فریش واٹر ریسورسز ہیں پاکستان کے, اس کا اینوئل وتھڈراول ہمارا 102% ہے
جی.
اور جو ہم رینیویبل انرجی کی طرف, اور شاید یہ 2014 کی رپورٹ ہے, اور 2014 کے بعد ہی ہمیں سبسڈی دینی شروع کر دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے سولر پمپس کے اوپر. میں نے اس وقت بھی کہا تھا گورنمنٹ کی میٹنگ میں بیٹھ کے کہا تھا کہ اس کو چیک کس طرح کریں گے آپ, جب آپ کا کسان پانی لگائے گا اس کی بجلی فری ہوگی تو وہ واٹر ایکسس پمپ کرے گا, پانی کو وہ نکالتا چلے جائے گا, اس کے اوپر کوئی اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا. اب اگر ہم سولوشنز کی طرف جاتے ہیں تو زیادہ تر سولوشنز تو جس طرح آپ نے پہلے فرمایا گورنمنٹ کی بجائے ہمیں خود دیکھنا پڑیں گے کہ کسان اس کو کس طرح انوالو ہوتا ہے, ایکسپرٹس رافع جیسے اور آفیہ جیسی کس طرح انوالو ہوتے ہیں, اور ہماری جو این جی اوز ہیں یا آرگنائزیشن ہیں وہ کس طرح انوالو ہو کے اس کے ساتھ چلتے ہیں. اب اس میں جو سولوشنز ہیں میں آپ کو کچھ 3-4 شیئر کر دیتا ہوں جو میرے ذہن میں ہیں. ہمیں کسانوں کو اور ایکسٹینشن ورکرز کو اسپیشلی ٹرین کرنا پڑے گا, ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کلائمیٹ چینج اور امپیکٹس کے بارے میں. اور یہ یاد رکھیے گا, سب کچھ ہم نہیں کر سکتے, نہ آفیہ کر سکتی ہیں, نہ رافع کر سکتے ہیں, نہ میں ایز اے کسان شاید کچھ کلائمیٹ کو تھوڑا بہت سمجھنے والا نہیں کر سکتے ہم اکیلے. اس کے لیے گورنمنٹ کو انوالو ہونا پڑے گا. ہمیں مائکرو کریڈٹ اسکیم دینی پڑے گی اسپیشلی یوتھ کو اور ویمن فارمر کو. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی ہے اس میں 33% ویمن ریزرو سیٹس ہیں. انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا کوئی ایک بھی ویمن, ریئل ویمن فارمر یا اسمال ویمن فارمر یا رورل فارم ورکر کوئی خاتون وہاں پہ الیکٹ ہوئی ہوگی کسی بھی پارٹی سے.
ٹھیک, میں کیونکہ چند ہی منٹ باقی ہیں تو رافع میں آپ سے ایک بات پوچھوں گی کہ ابھی جو یہ بہت ہی پروٹیسٹ ہوا ماحول کے سلسلے میں, تو اس میں ایک بچی ہے 17 سال کی, اور اس نے مطلب اپنی صرف اس کو یہ جب اس کا صرف یہ ہے کہ یہ جو دنیا اب ہمیں دے کے جا رہے ہیں, یہ جو خطرناک حالات ہیں, تو ہم تو ابھی بچے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, اور جب آپ ہمیں دیں گے تو چیزیں ہاتھ سے ہی نہ نکل جائیں. تو کیا پاکستان میں اسکولوں کے لیول پر, بچوں کے لیول پر اس چیز کو کیوں نہیں ڈالا جاتا کہ بچوں کو یہ بتایا جائے, کیونکہ سب سے بڑے ایکٹیوسٹ تو وہ بن سکتے ہیں.
دیکھیے, میں گریٹا تھنبرگ سے بہت متاثر ہوں.
ہاں, بہت پیاری بچی ہے.
پچھلے سال کاپ سے پہلے جب آئی پی سی سی کی رپورٹ نکلی تھی, اس سے بھی تھوڑا سا ہی پہلے تقریباً سپٹمبر میں گیا تھا تھنبرگ کے پہلے, پہلی دفعہ میں نے سنا تھا وہ کیا کر رہی تھی, اور دیکھیں کیا مہم انہوں نے چلائی ہے, پوری دنیا کو انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے. اور بات وہ جو کر رہی ہیں وہ سیدھی سی ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے.
بالکل.
اور ہمارا مستقبل, ہم دیکھیں ہمارا مستقبل ہے, تو ہم سے پھر پوچھیے, آپ لوگوں نے تو بالکل ہی کام خراب کر دیا, اور وہ بالکل تک کر کے بات کرتی ہیں. اور پچھلے سال سے جب سے میں نے گریٹا تھنبرگ کے بارے میں سنا, میں یہاں خود پریشان رہا ہوں کہ وہاں کی خبریں سنتے آ رہے ہیں. دسمبر کے اندر برسلز میں 35,000 بچے جو ہیں وہ ان کی پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے انہوں نے ایک اسٹرائک کی. 35,000,
جی بالکل.
یہاں تو لبرٹی مارکیٹ میں اگر 50 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. تو میں یہاں سوال اٹھاتا گیا کہ خود ہی پرسنلی کہ اگر پاکستان اتنا ولنیبل ہے تو ہمارے بچوں کو یہ خبر کیوں نہیں مل رہی, وائی آر دے ان دی سٹریٹس.
और ऐसा नहीं है कि ये बच्चे किसी तरह कम है, उन्हें बताया ही नहीं जा रहा, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है।
नहीं,
उनको बिल्कुल पता नहीं है। देखिए, जब हमने क्लाइमेट स्ट्राइक की थी, माशाल्लाह लाहौर में तकरीबन 2000 लोग, कराची में 3, इस्लामाबाद में 2500, पूरे पाकिस्तान में 40 तकरीबन शहरों के अंदर लोग निकले थे। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे बिल्कुल पीछे तकरीबन 30 या 40 वो बॉय स्काउट्स बेचारे कश्मीर के नारे कश्मीर के नारे जो है निकाल के आ रहे थे हमारे पीछे पीछे। दैट्स व्हाट द स्टेट रेटोरिक इज। अभी आफिया कह रही है हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की लेवरेज चाहिए, तो हमारे जो वजीर आजम है वो इस वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सिर्फ कश्मीर की बात करने जा रहे
हैं। नहीं, उन्होंने कहा है अपने बयान में कि वो
जूनियर मिनिस्टर,
नहीं उन्होंने वादा किया है कि माहौलियात के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जब उन्होंने बात की रिपोर्टर से तो उन्होंने कहा कि वो इस इशू पर भी बात करेंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, बहुत ही अच्छी गुफ्तगु, मुफीद और मुझे लगता है बहुत ही काबिल फहम भी, क्योंकि मेरा भी वही हाल है। अगर मुझे आपकी बातें समझ में आ रही हैं तो मैं आम इंसान से समझती हूँ कि ये ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं, तो आप ही लोग बेहतर बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद राफे आलम, आफिया इस्लाम साहिबा और आमिर हयात भंडारा साहब इस गुफ्तगू में शिरकत करने का। हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और अब चलते हैं इस वक्त के अगले मौजू की जानिब। तो हमारे साथ एक हमारी रिपोर्टर मौजूद हैं नुखबत, आप उन्हें सुनते रहें कल से हमारे प्रोग्रामों में, और एक बहुत अहम चीज़ की वो कवरेज कर रही हैं इस वक्त, जो कि ह्यूस्टन में जलसा है भारत के वजीर आज़म मोदी का, और उसके पैरेलल जो बहुत से एहतजाज हो रहे हैं और इज्तिमात हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नुखबत।
जी शहनाज,
बहुत मुझे अच्छी लगी हैं आपने कुछ रिपोर्टें फेसबुक पर डाली हैं जो आपने इंटरव्यू किया गजारा साहिबा का। तो अच्छा, पहले तो बताइए कि अब किस मरहले पे हैं तैयारियां और किस हद तक अभी से जमा होने शुरू हो गए हैं लोग?
जी शहनाज, ऐसा है कि एनआरजी स्टेडियम के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे सामने बहुत बड़ी तादाद में पुलिस वाले जो है वो खड़े हैं और काफी पुरअमन माहौल है इस एक कोने में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और आपके मेरे पीछे जो आवाजें आ रही हैं वो स्टेडियम के अंदर से आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जमा हो रहे थे सुबह 7 बजे से, अब उनको अंदर दाखिल करके सेटल कर दिया गया है स्टेडियम के अंदर और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है। लेकिन अभी वज़ीर आज़म मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की आमद का सबको इंतजार है। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, और दूसरे ये बताते चलूँ कि एनआरजी स्टेडियम के दोनों अतराफ जो है वो रास्ता बंद कर दिया गया है, और उसकी बड़ी वजह ये है कि दोनों अतराफ जो है वो फेंस लगा के मुजाहिरीन की।
जी आवाज आना बंद हो गई नुकबत आपकी, थोड़ा सा उसका रुख बदल के देखिए अपने। अच्छा सामीन, इतनी देर में कि यास्मीन दोबारा फ़ोन करें नुकबत को, कुछ खबरें पढ़ दूँ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इजलास के दौरान वो कई गैर मुल्की लीडरों से मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क में अपने क़याम के दौरान वो दीगर लीडरों के साथ पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जनूबी कोरिया, ईरान और अफगानिस्तान के मामलात भी उनके पेश नज़र होंगे। सदर ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो किसी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करेंगे, ताहम तजियाकारों का ख्याल है कि इस इजलास के दौरान कमी मामलात पर पेशरफ्त हो सकेगी। तो नुखबत, मेरे ख्याल में मुझे उनकी आवाज़ आ रही है। जी नुखबत, आपकी आवाज़ कट गई।
हाँ जी, रब्ता कट गया था। तो मैं आपको ये बता रही थी कि दोनों अतराफ जो स्टेडियम का रास्ता बंद करके, तो मुजाहिरीन की बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें अकोमोडेट किया गया है। मैं यहाँ बताते चलूँ कि स्टेडियम के अंदर तो बहुत बड़ा भारतीय निजात अमरीकियों का जो मजमा है वो जमा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बाहर जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी और खसूस कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं यहाँ पे, वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने बहुत मुजाहरा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ब्लैक कार्ड उठा रखे हैं। औरतों और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो काफ़ी दूर से आए हैं, टेक्सस की मुख्तलिफ शहरों से, डैलस से, ऑस्टिन से यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ की जो 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 यहाँ की पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है ह्यूस्टन की, उन्होंने इंतजाम किए थे ऐसे लोगों को यहाँ पे जमा करने के लिए, उसके लिए बसेस चलाई गई। इंतजामिया से जो हमारी बात हुई, जो ऑर्गेनाइजर से बात हुई, उन्होंने बताया कि सिटी काउंसिल ने बहुत तआवुन किया, पुलिस ने बहुत तआवुन किया, और उसकी बिना पे अब ये एक पुरअमन एहतजाज जो है वो साथ साथ जारी है। स्टेडियम के बिल्कुल साथ ही है, लेकिन काफी थोड़ा सा फासले पे उन्होंने वो कॉर्डन ऑफ करके उनको वो जगह दी गई है, फेंस लगाया गया है।
तो तादाद के बारे में, तादाद के बारे में क्या अंदाजा है कि इस वक्त एहतजाज करने वाले कितने हैं और स्टेडियम के अंदर कितने हैं?
देखिए, मैं एग्जैक्ट तादाद तो नहीं बता सकती एहतजाज करने वालों की, लेकिन ये जरूर कहते चलूंगी कि अभी जो लाइव और इस तरह की जो क्लिप्स वगैरह, वीडियो क्लिप्स भेजे हैं, तो उसमें हजारों मुजाहिरीन जो है हम इजीली देख सकते हैं। جو کہ یہاں جمع ہوئے ہیں, اور اس میں پاکستانی کمیونٹی جیسے میں بتا رہی تھی وہ تو ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ سکھ کمیونٹی جو ہے, امریکن سکھ کمیونٹی, وہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے. اور وہ جہاں ایک طرف خالصتان کی فریڈم اور اس کی جو ہے ریفرنڈم کی بات کر رہے ہیں, وہیں ساتھ ہی ساتھ وہ کشمیر کا جو مدعا ہے وہ بھی اٹھا رہے ہیں, اور اس کے اوپر بھی وہ جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے ہیں, اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر یہ احتجاج کیا جا رہا ہے.
بہت شکریہ.
جی جہاں تک اسٹیڈیم کے اندر کا تعلق ہے, تو بتایا گیا ہے آرگنائزرز کی طرف سے کہ 20,000 to 30,000 لوگ ہیں وہ صبح سے یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں. جو رجسٹریشن کروائی گئی تھی وہ تو 50,000 لوگوں کی بتائی جاتی ہے, لیکن میں اندر نہیں ہوں چونکہ, تو
اس لیے آپ بتا نہیں سکتی. بہت شکریہ ادا کروں گی نخبت آپ کا, اور آپ نے بہت اچھی رپورٹس آپ دے رہی ہیں, اور سامعین ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے اور فیس بک پر جا کے مزید چیزیں دیکھ سکتے ہیں نخبت کی. اور میں آخر میں کچھ خبروں کی سرخیاں پڑھ دوں. اتوار کے روز ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ خلیج فارس میں غیر ملکی فوجوں کی موجودگی سے علاقے میں عدم تحفظ پیدا ہوگا. انہوں نے کہا کہ غیر ملکی فوجیں ہمارے عوام اور اس علاقے کے مسائل کھڑے کر دیں گی. اور ادھر امریکہ میں حزب مخالف کی لیڈر نینسی پلوسی نے صدر ٹرمپ کے اس فیصلے پر تنقید کی ہے کہ صدر ٹرمپ کانگریس کو اطمینان میں لیے بغیر امریکی فوجوں کو سعودی عرب بھیج رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت بھی چاہوں گی اس وقت کا پروگرام ختم کرنے کی, جو آپ کی دنیا کا دوسرا گھنٹا تھا. ہماری پروڈیوسر یاسمین جمیل تھیں, اور انجینئر تھے نک ایونوف. شہناز عزیز کی جانب سے آپ سب کو خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.